الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم.
یہ سورہ ہود کی جو کہ بارہویں پارے کے اندر سورہ یوسف سے پہلے سورت ہے اس کی دو آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کو دیکھا کہ آپ کے بالوں میں جو سفیدی آئی گویا کہ بڑھاپے کے آثار آئے, تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. اور وجہ اس میں ان پرانی اقوام کا اس صورت میں ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی کے عذاب کا مزہ چکھا, تو ان کے ان نافرمانی اور سرکشیوں کو اس وجہ عذاب کو ذکر کیا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا کہ ان دو آیتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. یہ جو آیتیں پڑھی, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. حضرت کی اللہ تعالی نے اردو کے اندر جو حضرت کا ترجمہ ہے, سبحان اللہ کیا کہنا, تو اسی ترجمے کو جو حضرت کے تشریح الفاظ کے ساتھ ہے ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح کے آپ کو حکم ہوا ہے کہ راہ دین پر مستقیم رہی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں, اور دائرہ دین سے ذرا مت نکلو, یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. اور اے مسلمانوں, ان ظالموں کی طرف یا جو ان کے مثل ہوں ان کی طرف دلی دوستی سے یا اعمال و احوال میں مشارکت و مشاہبت سے مت جھکو, یعنی ان کے اعمال میں شرکت بھی مت کرو اور ان کے اعمال کی شباہت بھی مت اختیار کرو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں. اور کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے اور اس وقت خدا کے سوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو, پھر تمہاری حمایت کسی طرف سے بھی نہ ہو اور تم کہیں سے گویا مدد بھی نہ پا سکو. ان دو آیتوں میں یہ ذکر کیا. اس آیت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے استقامت. علماء فرماتے ہیں کہ اس استقامت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ خوف طاری ہوا. ارے میاں کھڑکیاں کھولو یار, ایسے ہی بیٹھ جاتے ہو بالکل خالی اس ذہن. وہ دیکھو ادھر بھی, تو اس استقامت کی وجہ سے کہ فاستقم کما امرتا, جو فرمایا کہ جیسا کہ آپ کو حکم ہے ویسی اللہ تعالی کے احکام پر مستقیم رہو. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس درجے کی استقامت حاصل تھی، تو اس درجے کی استقامت ہوتے ہوئے آپ کا کیوں آپ اتنی دور بیٹھ گئے؟ وہ تو لڑکوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے تو استقامت حاصل تھی جو اللہ تعالی کے احکام سے متعلق تھے، پھر آپ کا خوف کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو استقامت حاصل تھی، لیکن اپنی امت کی پر شفقت کی وجہ سے آپ کو خوف تھا کہ میری امت اس استقامت کے درجے کو حاصل کرنے میں جو کمی اور کوتاہی اور کامیابی اور فلاح کی ضرورت تھی اس درجے نہ پا سکے گی، اس وجہ سے آپ پر یہ خوف طاری تھا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے استقامت کو سمجھو کہ استقامت کیا چیز ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا نا فاستقم کما امرتا، کہ استقامت جیسا کہ اس کا امر ہے، جیسا حکم دیا گیا ویسے اس پر مستقیم رہو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور پھر ومن تاب ما کا، جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی کفر سے توبہ کر کے جو آپ کے ساتھ شریک ہوئے، جس میں صحابہ بھی مراد ہیں اور صحابہ کے بعد آنے والے مومنین اور مسلمان بھی اس سے مراد ہیں. تو فرمایا کہ استقامت کیا چیز ہے. میرے شیخ اور مرشد حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ منقدہ حضرت فرماتے تھے کہ استقامت میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت کی تعریف فرمائی ہے کہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، کہ استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو جمع رہے امر اور نہی پر، یعنی جس بات کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا اور جس بات سے اللہ تعالی نے بچنے کا حکم دیا. اوامر اور نواہی، اوامر وہ باتیں جو حکم ہے ہمیں کرنے کا، اور نواہی وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. تو فرمائے کہ اللہ تعالی کے ان احکام شریعت پر جو کہ بجا لانے والے ہیں اور یا جس سے اجتناب اور بچنے کا حکم ہے، اس پر جمع رہے اور ڈٹا رہے. اور فرماتے کہ اس پر جمع رہنے کے لیے آگے، چونکہ میرے شیخ فرماتے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہادر تھے، شیرانہ ہمت تھی، لہذا شیروں کی گفتگو بھی شیروں کی طرح ہوتی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جس شخص کا قلب جیسا جس شخص کے قلب میں جیسا ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اس کی جو شجاعت اور بہادری اور دلیری ہوتی ہے اور جیسے اس کے قلب میں انوارات ہوتے ہیں، ان انوارات کا اثر اس کی شجاعت اور بہادری کا اثر اس کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنے دل میں بزدلی رکھتا ہے اور جو ظلمت اور اندھیرے رکھتا ہے، تو اس کے ظلمت اور اندھیروں کا اثر اس کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جن کے قلب میں نور ہوتا ہے، اگر وہ دنیا کی بھی بات کریں تو ان کی دنیا کی باتوں میں بھی نور ہوتا ہے. صاحب نور کی گفتگو اگر دنیا کی بھی ہوگی تو اس کی دنیا کی گفتگو میں بھی نور ہوگا. اور صاحب ظلمت یعنی جس کے دل میں اندھیرے ہوں، اگر وہ دین کی بات بھی کرے گا تو اس کی دین کی بات میں بھی ظلمت ہوگی اور اندھیرے ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ صاحب نور کی جو نورانی گفتگو کا اثر اگرچہ دنیا کی گفتگو بھی ہو، اگلے سننے والے کا دل جو ہے وہ نور سے اور بیٹھنے والے کا دل نور سے بھر جائے گا. اور اگر اس کے دل کے اندر ظلمت اور اندھیرے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی گفتگو میں بھی اس کی ظلمت اور اندھیروں کے اثرات ہوں گے۔ تعالیٰ فرمایا کہ اگر وہ دین کی بات بھی کرے گا، اس لیے فرمایا کہ جو کسی کی دین کی بات سے ہمارا دل نہیں لگتا، وجہ یہ ہے، حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، اور جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ اس نے فرمایا صاحب نور کی دنیا کی گفتگو بھی نور سے لبریز ہوتی ہے، اور صاحب ظلمت اگر وہ دین کی بھی کوئی بات کرے گا تو نتیجہ ہوگا کہ اس کی اس گفتگو کے میں بھی ظلمت اور اندھیرے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہادر ہے، شیرانہ ہمت رکھنے والے آدمی جن کی بہادری کا یہ عالم تھا۔ ایک بہادری کی ایک مثال کہ آپ گھوڑے کو دوڑاتے تھے اور گھوڑے کے ساتھ خود دوڑتے تھے اور پھر اس پر اچھل کر سوار ہوتے تھے، سبحان اللہ، کیسا سبحان اللہ اندازے سواری دیکھیے آپ، کہ گھوڑے پر جب وہ اپنی پوری رفتار سے دوڑتا تھا تو اس پر اچھل کر سوار ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ لہذا آپ نے کیا فرمایا، اس تعریف کو اب مکمل کرتا ہوں، الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، استقامت اس چیز کا نام ہے کہ تو جمع رہے امر پر، یعنی جس بات کا اللہ تعالی نے کرنے کا حکم فرمایا، والنہی اور جس بات کو اللہ تعالی نے نہ کرنے کو فرمایا، منع فرمایا، اور آگے فرمایا ولا تروغا روغان السالب، سالب سالب کی جمع ہے جو لومڑی کو کہتے ہیں، یعنی لومڑی کی طرح تو راہ فرار اختیار نہ کر۔ کیسا نہیں کہ جس کام میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اعمال مثبتہ میں، عبادات میں تو شیر ہے، لیکن جہاں اعمال منفیہ کی بات آئی، کیونکہ حضرت سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایک ذکر مثبت ہوتا ہے اور ایک ذکر منفی ہوتا ہے، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر مثبت اور ذکر منفی۔ ذکر مثبت کیا ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو اس بات کو کر لینا، اور جس ذکر منفی کیا ہے کہ جس بات سے اللہ تعالی ناراض ہو اس بات سے بچنا، یہ ذکر منفی ہوا۔ یعنی اعمال کرنے والے اعمال یہ ذکر مثبت، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے تلاوت ہے، اور ذکر منفی کیا ہے، جیسے گناہوں سے بچنا، مثلا نظر کی حفاظت کرنا۔ تو فرمایا کہ بجلی روشن ہوتی ہے جب دو تارے لگتی ہے، ذکر مثبت یعنی بجلی کی روشنی کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، پوزیٹو اور نیگیٹو۔ اس لیے آپ سیل پر بھی دیکھیں، بیٹری جو سیل ہوتا ہے اس پہ جہاں چونچ بنی ہوتی ہے، اس بیٹری سیل کی چونچ والی سائڈ پہ آپ کو دیکھیں پلس کا نشان نظر آئے گا، مثبت کا نشان۔ اور دوسری طرف آپ کو منفی کا نشان نظر آئے گا، مائنس کا نشان، یعنی اس پلس کے نشان کو پوزیٹو کہتے ہیں اور دوسرے نشان کو نیگیٹو بولتے ہیں۔ بجلی کا اصول یہ ہے کہ جب پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں ملتے ہیں تب بلب روشن ہوتا ہے۔ اگر پوزیٹو ہو، ارے تھوڑا سا سامنے آ جاؤ، ہاں ایسے ہو جاؤ، پوزیٹو جس کو ہماری عوامی زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈی تار اور گرم تار، یہ ہماری عوامی زبان میں کہلاتا ہے کہ بجلی کی دو تارے لگتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایک گرم ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ٹھنڈی تو لگا لے اور گرم، جس کو نیوٹرل کی تار بھی بولتے ہیں، ایک لال ہوتی ہے اور ایک کالی ہوتی ہے عام طور پہ، اور فیز کے لیے اور بھی کلر ہوتے ہیں، اگر تھری فیز ہو نیلا بھی ہوتا ہے پیلا بھی ہوتا ہے، اور نیوٹرل کی ایک تار ہے۔ اب ایک آدمی مثبت تار تو لگا دے، لیکن منفی والی تار نہ لگائے تو یاد رکھیے بلب روشن نہیں ہوں گے، پنکھا نہیں چلے گا، ایئر کنڈیشن نہیں چلے گا، ریفریجریٹر نہیں چلے گا، اور مشینیں بھی نہیں چلیں گی صرف مثبت تار سے. تو بجلی کو چلانے کے لیے جہاں مثبت کی ضرورت ہے وہاں منفی کی بھی ضرورت ہے، پوزیٹو کی جہاں ضرورت ہے وہی نیگیٹو کی بھی ضرورت ہے. تب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلب روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دین میں یاد رکھیے کہ اگر اعمال صالحہ تو اختیار کیے لیکن اعمال سیئہ سے نہ بچے، یعنی عبادت کے کام تو کیے لیکن گناہ سے بچنے کے کاموں سے نہ بچے، جیسے شرعی پردہ نہیں کیا اور نظر کی حفاظت نہیں کی، سود سے نہیں بچے، کسی کا مال دینا ہے وراثت دینی ہے وراثت نہیں دی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باوجود مسجدیں بنانے کے یہ شخص اللہ تعالی کے قرب سے محروم رہے گا. اگرچہ لوگوں کی راشن کی ضرورت ہے، یہ راشن کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے کہ راشن تقسیم کرتا ہے، لیکن میرے پیارے دوستو گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہے ضروری کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصلی ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، کہ وطن کو تو چھوڑ دیا لیکن آہ فرماتے کہ گناہوں کو نہیں چھوڑا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نور کا بلب روشن کرنے کے لیے جہاں اعمال صالحہ یعنی کرنے والے اعمال ضروری ہیں وہیں اعمال سیئہ یعنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور حضرت نے اس کو ایک مثال سے اور بھی سمجھایا، فرمایا دیکھو بھائی انسان جمعے کے دن کی سنتوں میں غسل کرنا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ جمعے کا دن آیا یا عید کا دن آیا، اس نے یا شادی ہو رہی ہے مان لو، اس نے نئے کپڑے تو پہن لیے اور خوشبو بھی لگا لی لیکن نہاتا نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کو ان کپڑے کا اور خوشبو کا فائدہ پہنچے گا، بلکہ ان نئے کپڑوں پر وہ جو ان میل اور پسینے کے ساتھ جو کپڑے پہن کر خوشبو لگائے گا تو ایک نئی خوشبو ایجاد ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے میرے شیخ سمجھاتے ہیں کہ جس طریقے سے جب تم نئے کپڑے پہنتے ہو، شادی کرتے ہو، شادی میں جانا ہے تو غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ صاف کپڑے پہنے اور پھر اس پر خوشبو بھی لگائی، تو غسل بھی ضروری ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ یہاں نیو ٹاؤن میں تشریف لا فرماتے، علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے وہی جواب دیا کہ جو جواب حضرت قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ دیا، حضرت پھول فرمایا میں وہی جواب نقل کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کی خاص بات ہے، جب انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور اپنی انکساری و عاجزی کا اس پر کھلتی ہے میرے دوستو، تو پھر وہ دوسروں کی بات کو نقل کرنے میں اپنا نام نہیں لگاتا، کہتے بھائی میں نے اپنے شیخ سے سنا، اپنے مرشد سے سنا، فلاں عالم سے سنا، وہ نقل کرتا ہے اور نقل کی سند کو پیش کرتا ہے کہ عن فلاں عن فلاں. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی سے جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ جب صاف کپڑے پہنے اور خوشبو ہو تو پہلے غسل کرو گے یا پہلے صاف کپڑے اور خوشبو کا استعمال کرو گے؟ تو کہا کہ حضرت پہلے غسل کریں گے اس کے بعد صاف کپڑے پہن کر اس پر خوشبو لگائیں گے. فرمایا بس اسی طرح سے استغفار کیا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا، اب اس کے بعد درود شریف کا عطر لگاؤ. استغفار سے پہلے اللہ سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں کو سے اپنے قلب و جان کو پاک و صاف کرو، پھر اس کے بعد درود شریف کا عطر لگاؤ. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے جیسے کورونا وائرس چل رہا ہے اور کورونا وائرس کی معلومات آپ حضرات کو اس فقیر سے زیادہ ہے، میڈیا سے پتہ نہیں کیا کیا تماشے چلتے رہتے ہیں، اور ہر آدمی بغیر کسی بس کر کے آگے فارورڈ کرنا ثواب دارائن کا ذریعہ سمجھتا ہے. کیونکہ بعض میسیجز میں ہوتا ہے نا، اگر آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو اس میسج کو فارورڈ کریں، کم از کم 10 لوگوں کو بھیجیں. تھوڑی سی جگہ بناؤ. کم از کم 10 لوگوں کو بھیجیں. اگر آپ کو نبی سے فلاں یہ ہے، دین سے سچی محبت ہے، تو میسج فارورڈ کریں. سبحان اللہ، دین سے محبت کا معیار یہی رکھا بس، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں بھیجا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی محبت میں کمی ہے. پھر بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے، بس جس کو دیکھو فارورڈ 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 فارورڈ. اس لیے لکھا ہوا آتا ہے فارورڈڈ، یہاں سے آگے بھیج دینا بس. تو میرے پیارے دوستوں، اب ایک بات سنی اور اس کو آگے بہلا دیا. بہرحال ان باتوں میں سے ایک بات چل رہی ہے کورونا سے کہ جی اللہ کا عذاب ہے. تو میرے پیارے دوستوں، مومن کے لیے تو کم سے کم عذاب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کورونا سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، یہی ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ مرے گا. آپ کو پتا ہے اٹلی میں جو لوگ مر رہے ہیں حکومت خوش ہو رہی ہے وہاں کی، کیونکہ اکثر مرنے والے بڈھے ہیں وہاں. کہتے ہیں ان پر سالانہ 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ یورو ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے. اچھا ہے خسکم جہاں پاک. آپ ان سے حقیقت پوچھیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ خرچہ بچ رہا ہے ہمارا. لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، کورونا سے جتنے مریں گے اس سے زیادہ پیدا بھی ہو جائیں گے. یہ دلیل ہے میرے پاس اس کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری عوام کو قرنطینہ میں گھر میں بٹھا دیا. اس دلیل کی وضاحت کی ضرورت ہے کیا؟ چلو ایک لطیفہ سن لو پھر اور سمجھ میں آ جائے گا. ایک صاحب کے 14 بچے تھے، اخباری نمائندہ انٹرویو کے لیے آیا. اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے 14 بچے ہیں اس کا کیا راز ہے؟ اس نے کہا صاحب کیا بتائیں کہ ہمارا گھر ریل کی پٹری کے قریب ہے، رات کو 3 بجے ریل گاڑی گزرتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس قرنطینہ سے یعنی کوارنٹائن کرنے سے تو آبادی اور بڑھے گی بھائی. یہ چاہتے ہیں، حکومت پہلے چاہتی ہے کہ آبادی کو کم کریں، لیکن خود ہی ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جس سے آبادی تو اور بڑھے گی. تو اس لیے گھبرائیے مت، اگر مریں گے، مرے گے 10 تو آئیں گے 20. لیکن میرے پیارے دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ موت کے لیے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں وقت ہے. اور اگر وہ موت کا وقت آ گیا تو کیا جو کورونا جن کو نہیں ہوگا تو کیا وہ نہیں مریں گے کیا؟ اسے گھبرائیے مت. سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ گھبرائیے مت، شانت رہیے، حوصلہ رکھیے، تحمل رکھیے، جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اب کورونا کو کہتے ہیں کہ جی یہ عذاب الہی ہے، اور کورونا کے لیے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم امت کو استغفار و توبہ کی ضرورت ہے. ہر آدمی اس میسج کو آگے نقل کرتا ہے. ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس میسج کو نقل کرنے کے بعد یا اس میسج کو سننے سے کے بعد ہم نے کتنا استغفار اور کتنی توبہ کی. ذرا اپنے گریبان میں ہم لوگ جھانک لیں کہ میسج تو بھیج دیا کہ استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو، لیکن ہم ذرا دیکھیں کتنے استغفار اور توبہ ہم نے کیا. خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. تو اس سے پتا چل جائے گا ہماری سنجیدگی کا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے سیریس ہیں اس معاملے میں. اور استغفار اور توبہ کی جو حقیقت ہے جو میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سمجھاتے تھے, استغفار اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ دو. اگر تم نے گناہ نہ بھی کیا, گناہ چھوڑ بھی دیا, تمہاری زبان سے استغفار جاری نہیں بھی ہوا, تو حقیقت میں تم نے استغفار کر لیا. جیسے ایک آدمی نے, ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا, داڑھی منڈاتا ہے. اب اس آدمی نے داڑھی منڈانا چھوڑ دی کہ جی اللہ تعالی کا حکم ہے, اللہ تعالی کے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے. تو میرے پیارے دوستوں, سے داڑھی منڈانا چھوڑ دی, اس کا استغفار ہو گیا اور اس کی توبہ ہو گئی. یہ عزم کر لیا کہ اب میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, بس اس کی استغفار بھی ہو گئی, اس کی توبہ بھی ہو گئی. ایک آدمی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے, اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا, یہ حقیقت استغفار اس کو مل گئی. مثلا ایک آدمی بدنظری کرتا ہے, اب کورونا کے نام پر, کورونا کے نام پر اور کورونا کے میسیجز کے نام پر یار لوگ جو موبائلوں پر استغفار و توبہ کے کام کر رہے ہیں, تو دیکھیں نا یہ بھی تو کتنی بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر. تو اس لیے سمجھایا کہ استغفار کی حقیقت کو اور توبہ کی حقیقت کو ہم پانے کی کوشش کریں. اور استغفار و توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اور نماز, جیسے نماز جیسا کتنا ضروری چیز ہے, لیکن میرے پیارے دوستو نماز کے بارے میں ہماری جو کوتاہی ہے, ذرا ہم اس کوتاہیوں کو بھی دیکھ لیں. کہ ہمارے ذمہ تو قضا نمازیں پرانی ہوئے ہیں, موجودہ نمازیں ہم کہاں پڑھ رہے ہیں, اس کا اہتمام ہی نہیں. اس لیے حکومت کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسجد نماز پڑھنے نہ جائیں, پہلے کون سا نماز پڑھنے جاتے ہیں, ذرا ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں کہ کون نماز پڑھنے جاتا ہے کہ جو اتنا پریشان ہو, کہ اتنی پریشان کرے اور چنتا کریں کہ جی میں نماز پڑھنے مسجد نہ جائیں. لو جو گئے گنے چنے چند نمازی تھے ان کو بھی روک دو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ استغفار اور توبہ کی حقیقت کو پائیں. اور استغفار اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ میں جس گناہ میں مبتلا ہوں اس گناہ کو چھوڑ دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسم, گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا الاسم ما حاق فی صدرک شیء, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. اور وکریہتا ان یطلع علیہ الناس, اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو میرے اس حرکت کی خبر ہو جائے. اس لیے بعضوں کے نزدیک ایسے چیز میں گناہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نظر میں گناہ نہیں ہوتے. مثلا ایک آدمی ہے جو ماشاءاللہ بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے, تبلیغی جماعت میں جاتا ہے, حافظ اور عالم ہے, داڑھی ہے ماشاءاللہ, اس کا لباس بزرگوں جیسا, نیک لوگوں جیسا ہے, ایک مٹھی داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رہتی ہے. اگر یہ آدمی سگریٹ پیے تو اس بات کو پسند کرے گا کہ کسی کو پتا چلے؟ خود یہ بھی کھٹکتا ہے اور اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا کہ دوسرے کو معلوم چلے, تو اس یہ تو خود اس کے لیے گناہ بن گیا. اگرچہ لوگ کہیں گے کہ جاب نہیں, سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے, لیکن اس سے پوچھے کہ کیوں چھپاتے پھرتے ہو. اس لیے کہا کہ حقیقت تقویٰ حاصل کرے اور حقیقی طور پر استغفار و توبہ کیا جائے, اور وہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. اور ایک بزرگ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ جو ہے بخار میں مبتلا تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت مصیبت میں ہیں, تو فرمایا کہ الحمدللہ در مصیبت گرفتار ہستم. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, نہ کہ در معصیت گرفتار ہستم, لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ مومن کو اگر کوئی مصیبت بھی پہنچ رہی ہے، میرے پیارے دوستو مومن کو سنت سکھائی گئی، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مصیبت پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. لیکن معصیت پہ تو اصل مصیبت معصیت ہے، بیماری مصیبت نہیں ہے مومن کے لیے. لہذا اگر مومن کو بخار بھی ہوتا ہے، فلو بھی ہوتا ہے، کورونا بھی ہوتا ہے، یا کوئی اور بیماری بھی لگتی ہے، اس پر تو اس کو اجر مل رہا ہے. جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا دل کی بیماری ہے. لیکن دل کی ایک بیماری وہ ہے جو دل کی بیماری ہے، اور دل کی ایک بیماری وہ ہے جو یہ والی بیماری ہے، جس کو کہتے ہیں آنکھ لڑانے والی بیماری. کیونکہ کہتے ہیں لڑتی آنکھ ہے اور گرفتار دل ہو جاتا ہے، وہ والی بیماری مراد نہیں ہے کہ عشق میں جناب مبتلا ہو گئے اور عشق بازیاں کر رہے ہیں. تو اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے میرے پیارے دوستو، تو اس بیماری پر تو اس کو اجر مل رہا ہے. اور اگر گناہ میں ہے تو گناہ اس کے لیے مصیبت ہے. لہذا کرونا سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت ہی آئے گی. اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کرونا میں موت کا جو تناسب ہے زیادہ سے زیادہ 5% ہے، بہت کہہ لیجیے 5% ہے. صحت یاب ہوتے ہیں لوگ، اس لیے گھبرائیے مت، حوصلہ بلند رکھیے. اور اگر تیار ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے، تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہے. کیونکہ بیماری کی حالت میں جو مرے گا وہ تو شہید مرے گا، تو شہادت کی موت ہے. اس لیے کسی نے عجیب بات کی، کہ سارے مسلمان اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں حج و عمرے کو جاتے تو تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ حرمین شریفین میں موت آئے، کعبے میں مرے یا مدینہ پاک میں مرے. زبان سے تو یہ کہتے ہیں، اور عالم یہ ہوا کہ کعبہ شریف بھی خالی اور مدینہ شریف بھی خالی. کیسی عجیب باتیں کہنے والوں نے کیسی عجیب باتیں کی ہے. دیکھو کہ مرنے کا شوق ہے کہ کعبے میں مرے، مدینہ پاک میں مرے، اور عالم ڈر کے مارے وہ بھی خالی کر دیا کہ واقعی نہ مر جائے. کیا حال ہے ہم لوگوں کا میرے دوستو، کتنی کم حوصلگی ہے. اس لیے فرمایا، میرے شیخ فرماتے تھے شیروں کے ساتھ رہو، شیروں میں جیسی ہمت پیدا ہوگی. وہاں جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ فرماتے، روبا کے ہست اورا شیر پشت. روبا یعنی وہ لومڑی کہ جس کی پیٹھ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے. فرماتے کہ کلائے پلنگارا بشکنت بمشت، کہ وہ کلائے پلنگارا، پلنگ کہتے ہیں چیتے کو فارسی زبان میں، کہ وہ چیتوں کا کلہ یعنی اس کا گال ایک تھپڑ میں پھاڑ دے گی. سبحان اللہ. حالانکہ معرومی رحمت اللہ علیہ کا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب یہ شعر پڑھایا مثنوی کا یہ شعر، تو فرمایا کہ دیکھو روبہ یعنی لومڑی بزدلی میں ضرب المثل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، کہ لومڑی کی طرح بزدل ہے. لیکن مولانا نے اسی لومڑی کا استعمال کیا کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحبت وہ چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت وہ چیز ہے، شیروں کی صحبت وہ چیز ہے، کہ لومڑی جیسا بزدل بھی شیر ہمت جیسا بن جاتا ہے، اور شیر جیسی عالی ہمت پاتا ہے. یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے کہ جن کے حوصلے بلند ہیں، شیروں دین کے معاملے میں شیروں جیسی ہمت رکھتے ہیں، جن کو اہل اللہ اور مرشدین کاملین بولتے ہیں میرے دوستوں. جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، استقامت اس کے نام ہے کہ تو اللہ کے حکم پر اور نواہی پر، یعنی جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان پر جمع رہے. اور ولا تروغا روغان الثعالب، لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار مت کر. کہ صاحب کیا کریں، بزدلی والی بات نہ کریں، شیروں جیسی ہمت والی بات کریں. اس کو کیوں، استقامت پر جمنے کے لیے شیروں جیسی ہمت کی ضرورت ہے، اور اس شیر جیسی ہمت کو پانے کے لیے اللہ کے شیروں کے ساتھ بیٹھے، صحبت اہل اللہ اختیار کرے میرے دوستوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، فاستقم کما امرتا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جیسا آپ کو حکم ہے اس پر جمے رہیے، مستقیم رہیے، اور ساتھ میں آپ کی امت کو ساتھ میں بتایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، گویا کہ اس سے وہ مراد بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر سے توبہ کر کے جو ہے اس دار اسلام میں داخل ہو گئے، یا ہم لوگوں کو بھی ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتْغَوْ، تَتْغَوْ تُغْيَان سے ہے، کہتے نا تغیانی آ گئی. کیا مطلب؟ تغیانی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دریا یا سمندر جب اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تغیانی، اپنی حد سے آگے بڑھ جائے یہ تغیان کہلاتا ہے. تو کیا مطلب؟ شریعت کے جو حدود مقرر ہیں، جس کو اللہ تعالی نے یوں بھی فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالی کی حدود ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. مثلا داڑھی ہے، اب ایک مٹھی داڑھی ہے، اب ایک مٹھی داڑھی سے اگر ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کم کرے گا تو میرے پیارے دوستو یہ اللہ تعالی کے حدود میں طغیانی ہو گئی. چاول کے دانے کے برابر بھی کم نہ کرے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جب ان سے اس طرف توجہ دلائے تو جناب بڑے سادگی سے کہہ دیتے ہیں صاحب کیا کریں، وہ حجام کے پاس گئے تھے، حجام نے چھوٹا کر دیا. مجھے بتائیے حجام کی قینچی ہماری مرضی کے بغیر چل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عطا فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو ناپنے کا جو معیار ہے وہ ہماری مٹھی میں رکھا، ہمارے ہاتھ میں رکھا، ہماری مٹھی میں رکھا. وہ کیسے؟ یہ دیکھیے، اب یہ داڑھی ہے، اس داڑھی کو آپ نے پکڑا، یہ دیکھیے اب یہ مٹھی بن گئی. اب آپ مجھے بتائیے جب مٹھی سے اس کو یوں پکڑ لیا اس کے اندر قینچی گھس سکتی ہے؟ اس کے بعد اب جو مٹھی سے زائد ہے یہاں پر اس کو کاٹ لیجیے، یہ تو آسان کام ہے، آپ کو اس کے لیے حجام کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حجام تو آپ کے گھر میں موجود ہے جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے بیوی، جس کو کہتے ہیں اس بھائی بیوی حجامت بناتی ہے ہماری، تو آپ یہ کام اسی سے لے لیجیے جو آپ کی لائف پارٹنر بھی ہے، شریکہ حیات بھی ہے، یہ کام آپ اس سے کیوں نہیں لیتے اور انعام کے طور پہ 100 روپیہ دے دیجئے اسے کہ جی 100 روپیہ یہ آپ کا انعام. بتائیے کوئی مشکل کام ہے کیا؟ وہ کیسے کہ آپ، اور رہے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو داڑھی، یہ جو اوپر والی داڑھ ہے نا، یہ داڑھ، یہ یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے. میرے شیخ نے فرمایا اس کا نام داڑھی اسی لیے رکھا کہ اس داڑھ سے ہوتی ہے، لہذا یہ اس کی حد ہے. اب یہاں سے لے کر یہ جو پوری تین طرفہ یہ جو گولائی میں پورا حصہ بن رہا ہے، اس کا چاہے ایک ایک بال پکڑ کے آپ اس کو ایک مٹھی سے زائد کو کاٹ دیجئے، چاہے ایک ایک بال پکڑ کے کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں مشکل ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے 1 2 3 4 چار پوائنٹ ادھر، چار پوائنٹ ادھر، کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 8 پوائنٹ. 8 پوائنٹ سے پکڑے تو گاڑی بالکل ایسے گول ہو جائے گی اور سڈول ہو جائے گی، آپ مثلے ڈال کے ہو جائیں گے، یعنی گڑیا بن جائیں گے اور گڈے بن جائیں گے. یہ داڑھی بنانے کا آسان ترین طریقہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. حجام کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ حجام کے لیے تو داڑھی کاٹنا ویسے بھی حرام ہے. حجام کو داڑھی کاٹنا، شیف بنانا ویسے بھی حرام ہے. اس لیے جو حجام صرف داڑھی کاٹتا ہو اور سر کے بال نہ بناتا ہو، صرف داڑھی کاٹتا ہو، اس کی تو کمائی بالکل حرام ہے، اس کا تو کھانا پینا بھی حرام ہے. اور اس کام کے لیے صرف داڑھی کو بنوانا جو انتہائی آسان ترین کام ہے، اس کے لیے آپ کو حجام کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ان کو اٹھا دو بیٹا، چوکس رہو، سونا مت ورنہ کورونا آ جائے گا. کیونکہ سونے والے کی قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب قوت مدافعت میں کمی ہو جائے تب بیماری کا حملہ ہوتا ہے، اور ہوشیار رہے گا، جاگتا رہے گا تو بیماریوں سے محفوظ رہے گا. لیکن آج کل ڈرانے کے لیے یہ کورونا ڈاکو ایک نیا ڈاکو آیا ہے. پہلے زمانے میں ڈراتے تھے شیرا ڈاکو سے اور فلاں سے، جیسے یہود کے لوگ اپنے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے ڈرائے کرتے تھے. ایسی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت بھی دی. یہ تو صحابہ کے غلاموں کا حال ہے, صحابہ کی تو کیا شان تھی. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ طغیانی فرمایا کہ ولا تطغوا, کہ شریعت کی جو حدود ہے اس میں سرکشی مت اختیار کرو, طغیانی مت کرو. اسی طرح سے شاید شلوار کی حدود ہمیں لباس کی, وہ لباس جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس لباس کی حد بتا دی کہ دیکھو ٹخنے کے قریب نہ جائے, ٹخنے سے اوپر رکھو. اگر کوئی لمبا کرتا پہنتا ہے جیسے عرب لوگ پہنتے ہیں آج کل کے, اگر کوئی لمبا کرتا پہنتا ہے تو اس کو بھی ٹخنے سے اوپر رکھے. بعض لوگ ہیں, بعض علماء جن کو جبا پہنتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری اور واجب ہے کہ وہ اپنے اس جبے کے کو کاٹ کر اس کو ٹخنے سے اوپر کرے. تو اگر وہ ٹخنے تک پہنچ گیا تو یہ ان کے لیے طغیانی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ٹخنے کا وہ حصہ کہ وہ حصہ جو اوپر سے آنے والے لباس سے چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہے اس میں صرف طغیانی اور سرکشی مت اختیار کرو اور حدود سے مت تجاوز کرو. جیسے شرعی پردے کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, بھائی کی بیوی سے پردہ ہے جس کو بھابھی کہتے ہیں, چچا کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی سے مردوں کا پردہ ہے. اسی طرح چچی اور ممانی سے بھی پردہ ہے. یعنی پردے کا اصول یہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت شادی ممکن ہو سکے اس سے پردہ ہے, اور جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر شادی نہ ہو سکے اس سے جو ہے وہ محرم کے حکم میں ہے, اس کو محرم بولتے ہیں. مثلا اب ہمیں شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں مت جمع کرو, دو سگی بہنوں کو. تو کیا مطلب, اب ایک عورت سے جبکہ وہ بیوی کی بہن جو مان لو شادی شدہ نہیں ہے لیکن اس سے ہمارا دوسری شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہو سکتا اس سے. کیوں؟ جب تک یہ زندہ ہے, اس کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے. لہذا ایک موقع آیا نا کہ اس سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن آئندہ ممکن ہے نکاح ہونا, کہ اگر اس کی قسمت کھل جائے اور بیوی پھڑک جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اس طرح سے ذرا بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اس لیے لوگ ہنستے بھی ہیں لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو زندگی کے کسی بھی موقع پر, کسی بھی موڑ پر جس سے نکاح ممکن ہو اس کو وہ نامحرم ہوتی ہے. اور بیوی کی ماں جو کہ ساس, اگر بیوی کا انتقال بھی ہو جائے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ماں بن گئی, اب وہ محرم بن گئی, اس لیے وہ محرم ہوتی ہے. لیکن بیوی کی خالہ وہ محرم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بیوی کا انتقال ہو جائے اس کی خالہ سے بعد میں نکاح ہو سکتا ہے, ممکن ہے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات, محرم اور نامحرم کا اصول. تو میرے پیارے دوستو, اب ہم دینداروں کو دیکھیں, ہمارے یہاں شرعی پردہ نہیں ہے. یہ جو نافرمانی کا, بے پردگی کا جو کورونا وائرس ہماری جانوں کو, ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے. اسی طرح سے موبائلوں پر اور ٹی ویوں پر فلمیں دیکھنا, تصویریں دیکھنا, یہ عام بات بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں. اس کی طرف توجہ ہی نہیں کہ صاحب چونکہ اتنا عام ہو گیا نا, اتنا عام ہو گیا تو صاحب اب تو یہ گناہ ہی نہیں رہا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی اصول ہے؟ بلکہ اگر کوئی گناہ عام ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جائے اور پھر اس نافرمانی پر نکیر نہ کی جائے, اس نافرمانی پر روک ٹوک نہ کی جائے, تو میرے پیارے دوستو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اگرچہ وہ عام بھی ہو لیکن اگر اس پر نکیر ہوتی رہے گی، روک ٹوک ہوتی رہے گی، کہا جاتا رہے گا کہ دیکھو یہ گناہ ہے، اس گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، اگرچہ ہم نہ بھی چھوڑیں لیکن اتنا کہنے سے بھی میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹھہرا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اصول غلط ہے کہ ایک گناہ اگر عام ہو جائے تو گویا کہ اس کی اجازت ہو گئی، نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب گناہ کوئی عام ہو جاتا ہے پھر وہ عذاب کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر موبائل سب کے پاس ہے، اگر کوئی دیندار بھی اس کے ذریعے سے فلمیں بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے، تو یاد رکھیے گا پھر بھی وہ حرام ہی ہوگا، کہ اس پہ ایک عام ابتلا ہو جانے کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ نہیں جناب اجازت ہے، حرام ہی ہے وہ بھی میرے دوستوں۔ اب آپ دیکھیے اچھے اچھے دیندار اپنے موبائلوں پر بیویوں کی تصویر، اپنے بچوں کی تصویر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اور پھر بعد میں شکایتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو لوگ جادو کراتے ہیں نا، جس پر جادو کراؤں کہتے ہیں تصویر دے دو اس کی، کیونکہ تصویر کے ذریعے سے جادو ہو جاتا ہے، چاہے ایک آدمی اس کو جادوگر نہ بھی دیکھاؤ لیکن اگر اس کی صرف تصویر بھی دیکھ لے اس سے بھی جادو کر لیتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ جو لوگ اپنے مزے سے اپنی اپنی تصویریں پروفائلوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان پر جادو نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اگر کسی گناہ میں جیسے مثلا داڑھی نہیں رکھتے یا عورتیں پردے سے پردہ نہیں کرتی تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ صرف اپنے گھروں میں سپر مارکیٹوں سے مال جمع کر کے اپنے گھروں میں اسٹاک کر لینا اور جمع کر لینا، کیا یہ ہمیں رزق پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گا کیا؟ کہ مارکیٹوں پہ ایک دھوم مچ گئی، ایک رش لگ گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا جنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اس لیے فرمایا کہ ولا تطغوا، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اس میں تم طغیانی مت کرو، اس اللہ تعالیٰ کی حدود سے تم آگے مت بڑھو۔ آگے فرما دیا انہ بما تعملون بصیر، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی عمل کو چھپ کر کرو گے، آج کل تمہیں جگہ جگہ یہ لکھا نظر آتا ہے، ہوشیار رہیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ، یو آر مانیٹرڈ بائی سی سی ٹی وی کیمرہ، جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سارے عالم پر نگاہ ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو فرشتے تو ہوتے ہی ہیں جو نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے جو بندے کو دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں۔ صحیفے اذا صحف نشرت، صحیفہ وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اکرامن کاتبین، اکرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو دائیں اور بائیں فرشتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور پھر وہ زمین، جس زمین پر گناہ کرتے ہیں کیا جاتا ہے، وہ زمین بھی گواہ بنتی ہے۔ اور چوتھا وہ ہمارے اعضاء، جن اعضاء کو ہم حرام لذت پہنچاتے ہیں یہ اعضاء خود ہمارے خلاف گواہ بنتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین شریف میں فرمایا منہ پر مہر لگے گی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اب خود گفتگو کریں گے، خود بولیں گے کہ یہ کیا کیا کسب کرتا تھا، کیا گناہ ان کے ذریعے سے کماتا تھا۔ اس نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اور انعام کیا رکھا کہ گناہ کو تو اس لیے تم چھوڑو گے کہ تم اس سے ذلت اور رسوائی سے بچو گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم جو تمہیں عزت عطا کریں گے اس عزت کا نام ہے ہم تمہیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیں گے۔ انعام بھی دیکھیے کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ انسان جو چھپ کر، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، احسانی کیفیت کو فرمایا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تنہائی میں، چادر میں، یا اپنے دل میں جو جن گناہوں کو اور گناہوں کے خیالات کی اسکیم بنا کر اس کی آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. اگر مخلوق کو نہیں بھی پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری اور مہربانی ہے کہ ہمارے اعمال کو مخلوق سے چھپا دیتے. یہ تو کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ستاری ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن میرے شیخ سمجھاتے تھے، لیکن اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانا یہ تو زیادتی ہے کہ اگر عذاب نہیں آ رہا، جیسے بعض لوگ بڑی جسارت سے کہہ دیتے نا کہ اگر ہم اتنے ہی گناہ گار ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، کیسے بڑے مزے سے کہہ دیتے کہ اتنے ہی گناہ گار ہیں تو ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا. میرے پیارے دوستو، ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا ولا ترک، اب اس دوسری آیت میں فرمایا ولا ترکنو الی الذین ظلموا. رکون مانے جھکنے کے ہیں، کہ تم وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں تم ظالموں کی طرف جھکاؤ مت اختیار کرو. ولا ترکنو، ان کی طرف جھکاؤ مت اختیار کرو. اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس عالم سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، جو اپنے دنیاوی مفاد یا ذاتی مفاد کی خاطر ظالموں کی طرف سے ظالموں کی طرف جھکتا ہو، چاہے اس سے حکمران مراد ہے چاہے اس سے مالدار مراد ہے. کہ مطلب کوئی حاکم ظالم ہو، کوئی حاکم ظالم ہو یا کوئی مالدار جو ہے وہ ظالم ہو، کیونکہ ظلم بھی ہے اسراف، حد سے تجاوز کر جانا، اس کو ظلم کہتے ہیں. تو فرمائے کہ اگر کوئی عالم کسی ظالم کی طرف جھکاؤ اختیار کرے گا اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سے یا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر سے اس کی طرف جھکاؤ اختیار کرے گا، تو اس کو فرمایا کہ ولا ترکنو، جھکو مت. ہمارے ایک بات یاد آئی کہ انسان کو ہوتا ہے کہ جی مدرسہ بچانا ہے، کیا کرے جی مدرسہ بچانا ہے، فلاں چیز بچانی ہے، فلاں چیز بچانی ہے، اس کی خاطر سے پھر انسان کیا کچھ غلط کام کر ڈالتا ہے اور کیسے کیسے جھکاؤ اختیار کرتا ہے، یا حکمرانوں کی، ظالم حکمرانوں کی بولی بولتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے. کہ بعض لوگ قرآن و حدیث سے پھر ان کی تائید میں چیزیں نکالتے ہیں، یہ بھی کام ہوتا ہے. اس پر ایک بات سنیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جو کہ دار العلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اور یہ وہ عہدہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا عہدہ اس مدرسے کا. جس زمانے میں حضرت دار العلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اسی زمانے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ممبر تھے، اس کی کمیٹی کے. اسی زمانے میں دار العلوم دیوبند جو قصبہ تھا، کیونکہ دیوبند علاقے کا نام ہے، اصل اس مدرسے کا نام دار العلوم ہے، لیکن دیوبند کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ قصبے سے تاکہ تعارف کی وجہ سے، کہ اس لیے کہتے دار العلوم دیوبند، ورنہ دیوبند تو جگہ کا نام ہے اور شاید اسی لیے بند نام پڑا ہوگا کہ کسی دیو کو بند کر دیا ہوگا. اور یہی بات ماشاءاللہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دار العلوم کے ذریعے سے کتنے کفر اور فسق کے دیو کو بند کروایا، الحمدللہ فیض عالم میں پہنچایا، وہ جو بند تھا اس کو کھول دیا، فاتح بنایا اور عالم کو مفتو فرما دیا اس کے ذریعے سے. یہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات کا اخلاص تھا. تو دیوبند قصبے کے اندر ایک شخص تھا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنائے کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اسی زمانے میں، اس زمانے میں جو انگریز کا زمانہ تھا، وہ شخص اتنا پاورفل تھا، اتنی اس کی طاقت ظاہری اعتبار سے تھی کہ فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس بندوق تھی، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے یہ بڑی بات کہلاتی تھی کہ کسی شخص کے پاس بندوق ہو، جیسے اس زمانے کسی کے پاس گاڑی ہونا ایک بڑی بات کہلاتی تھی کہ گاڑی ہو، اپنی کار ہو، تو وہ اس کی قدرت کا یعنی طاقت کا اندازہ دنیاوی اس بات سے کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ اتنا طاقتور شخص ہے کہ اس کے پاس پستول ہے، بندوق ہے، اور اس کے حکومت میں روابط بھی تھے، اور وہ شخص اس علاقے کا ایک ظالم آدمی تھا، لیکن تھا فاسق، فاسق اور فاجر، فسق و فجور میں مبتلا. فاسق کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، مثلا داڑھی منڈانا فسق ہے، داڑھی منڈانے والا فاسق کہلاتا ہے، اس کو اذان دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، نماز پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، امام نہیں بن سکتا وہ. اسی طرح سے وہ گواہی بھی نہیں دے سکتا. اور ہمارے پاکستان کے آئین میں جو 1973 کا آئین ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ جس کا جی چاہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس آئین کو پڑھ لیجئے کہ ہمارے آئین میں یہ بات ہے کہ فاسق آدمی اس ملک پاکستان کا حکمران نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات. یہ اور بات ہے کہ بنتے پھرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا آئین موجود ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، آئین پاکستان میں ابتدا کے شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاسق آدمی اس پاکستان کا حاکم نہیں بن سکتا اور حکمران نہیں بن سکتا. تو وہ شخص فاسق تھا، فاسق فاجر تھا. اس نے دارالعلوم دیوبند والوں کو دھمکی دی، پہلے تو دباؤ ڈالا کہ مجھے بھی اس کی مدرسے کی کمیٹی کا ممبر بنایا جائے، یہ دباؤ ڈالا، اور اپنا اثر رسوخ استعمال کیا دباؤ کے. تو حضرت تھانوی نے اور سب حضرات نے منع کیا. آخر معاملہ اتنا بڑا کہ اس نے دھمکی دی، اگر تم لوگوں نے مجھے مدرسے کے ممبر نہیں بنایا تو میں مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجوا دوں گا، یعنی مدرسے کو تہس نہس کر دوں گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص، بہرحال حضرت کی جوانی کا زمانہ تھا کیونکہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سرپرست تھے، حضرت جیسے شخص نے حضرت گنگوئی کو لکھا کہ حضرت مدرسے کے مفاد کی خاطر سے اور مدرسے کی حفاظت کی خاطر سے میں آپ سے یہ گزارش درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو مدرسے کا ممبر بنا دیجئے دفع مضرت کے لیے. ایک ہوتا ہے جلب منفعت، ایک ہوتا ہے دفع مضرت. علماء اس کو سمجھتے ہیں، جلب منفعت کیا ہے؟ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، اور دفع مضرت کیا ہے؟ کہ نقصان کو دور کرنا. دفع مضرت کیا ہے؟ جیسے سگریٹ نہ پینا، جیسے یہ تمباکو والے یہ پان نہ کھانا، جیسے نسوار گٹکا وغیرہ نہ کھانا، اس کو کہیں گے دفع مضرت. سمجھ میں آگی نا بات؟ اور جلب منفعت کیا ہے؟ جلب منفعت یہ ہے کہ مرغی کا سوپ پینا، انڈا کھانا، کھڑا گوشہ کھانا، اور پائے کھانا، اور کٹاکٹ کھانا، لیکن بغیر کپورے کے، بغیر پاور مشین کے، اور مغز کھانا، یہ سب مقویات، بادام، دودھ بادام، پستہ، کاجو، چاہے دودھ میں ڈال کے دیسی گھی ڈال کے اس کو پکار کر اس کو پینا کھانا، یہ سب مقویات ہے، اس کو کہیں گے جلب منفعت. اور زہر کھانا، سگریٹ تمباکو وغیرہ، یہ نہ کھانا، اس کو کہیں گے دفع مضرت. سمجھ میں آ گیا نا جی؟ تو دین کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت. دفع مضرت کیا ہے؟ جیسے اس میں حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت دفع مضرت کی وجہ سے کہ تاکہ مدرسہ محفوظ ہو جائے، مدرسے کی عمارت محفوظ ہو جائے، مدرسے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجے، کیونکہ وہ شخص دنیاوی طاقت رکھتا ہے، اس لیے آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو مدرسے کا ممبر بنا دیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا، خط بھیجا اور فرمایا کہ ایک جلسہ کرو، اس شخص کو بھی بلاؤ اور میرا یہ خط ہے، اس کو جلسہ عام میں پڑھ کے سناؤ. اب وہ شخص بھی پہنچ گیا کہ چلو بھائی میرے لیے آ گیا فرمان، آ گیا فرمانے گنگوئی آ گیا کہ اب میں بھی ممبر بن جاؤں گا مدرسے کا. اب یہی ہوا، جلسہ بلایا، اسٹیج پر اس کو بٹھایا اور تمام حضرات کو جمع کیا. اب حضرت گنگوئی کا خط، اب خط پڑھا جا رہا ہے. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی فاسق کو مدرسے کا ممبر بنانا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اگر اس حرام کام کو نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ مدرسے کو تباہ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اگر ہم نے اس فاسق کو مدرسے کا ممبر بنا کر یہ ظلم کیا، اس کے ظلم کی طرف جھک گئے، تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ایک فاسق تھا جو کہ اہل نہیں تھا کہ جس کو مدرسے کا ممبر بنایا جائے، تم نے اس کو ممبر کیوں بنایا؟ اس بات پر قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. دادا فرمایا ہم اس کو ممبر نہیں بنائیں گے، اگر وہ مدرسے کے اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے تو بجانے دو، ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کا گھر، حضرت گنگوئی کا وہ خط پڑھ کر سنایا جا رہا تھا اور ادھر اس فاسق شخص کا یہ حال تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، کانپتے کانپتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور مدرسے کا ممبر بننا مجھے گوارا نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے تم کیا سمجھتے ہو، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی مراکز، یہ جہاد کے مراکز اور ان کے دین دین پر کام کرنے والے کیا یہ دین کو بچا رہے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کیا دین کو یہ بچا رہے ہیں؟ ارے دین کو بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچانے والا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ظالموں کی کمی نہیں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی کوئی انتہا، ظلم کی کوئی کمی رہ گئی تھی کہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں، لالچ کتنی، کیسی کیسی لالچ کہ آپ کو یہاں تک کا عرض کیا گیا کہ آپ جس عورت سے چاہے شادی فرما لیں، جو مال چاہیے آپ وہ مال لے لیں، جو آپ کو اگر بادشاہ چاہیے ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ان خداؤں کو، ہمارے ان بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیجئے اور ایک خدا کی، اس وحدہ لا شریک کی بڑائی کو صرف بیان نہ کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ فرمائے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاند رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ خدا کی اس وحدہ لا شریک کی کبرائی کو چھوڑ دو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ پر، آپ کے اہل خاندان پر، آپ کے متبعین ان مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے. بدر کا وہ موقع آیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اللہ تعالی سے یہ تک عرض کیا کہ اللہ اگر آپ نے ان چند مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کی، اس بدر کے موقع کی رات پر آپ یہ فرما رہے، اگر مسلمانوں کی مدد نہ کی تو آپ کا نام لینے والا روئے زمین پہ کوئی نہ رہے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تھی اور وہ حالت تھی، ایک اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کو متوجہ فرمانے کے لیے آپ پر ایک حال تاری تھا. یہاں تک کہ میرے شیخ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، سبحان اللہ، وہ 313 مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس اسباب نہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں، جن کے پاس مارٹر بم نہیں، جن کے پاس ایئر کرافٹ نہیں، جن کے پاس میزائل نہیں، جن کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ 19 سال کی مجاہدے اور مشقتوں کے بعد، محنتوں کے بعد، آخر تمہیں اپنی ذلت پر سائن کرنے پڑے. کیوں؟ نظر صرف اللہ پر رکھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے متبعین نے جب تک نظر اللہ پر رکھی، اللہ تعالی نے ان کو باقی رکھا. اور اگر ظلم کرنے والوں کے ظلم کی وجہ سے کہا کسی ظلم کریں گے تو ہم کیا کریں، لیٹ گئے ان کے سامنے اور اپنے کو جھکا دیا، اپنے مدرسے کو، اپنے دینی اداروں کو اور دین کے احکام کو اگر داؤ پر لگا دیا میرے دوستو، تو اللہ نے فرمایا فتمسکم النار، تم کو جہنم کی آگ پکڑے گی، اور جب وہ آگ تمہیں پکڑے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پورے عالم میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور دوست نہیں ہوگا، اور جن کفار کو، جن ظالموں کو تم نے اپنا دوست بنایا ہے تو وہ خود مدد کو پکارے ہوگے، ثم لا تنصرون، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی ولی ہوگا، نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا. اس نے فرمایا مداہنت مت اختیار کرو. ٹھیک ہے دین کے مسئلے پر عمل نہ کرنا ایک ایمانی کمزوری ہے، کہ ہم اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہم دین کے ایک مسئلے پر عمل نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے کہ دین کے حکم کو بدلنا یہ تو عقیدے کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری معاف نہیں ہے. اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے، میرے پیارے دوستو بات تو یہی ہے کہ اگر دین پر چلنے والے کہتے ہیں یہ موت کا رستہ ہے، تو بات کیا ہے دین پر کیا چلنا، جو زندگی گزار رہا ہے کیا وہ موت کے منہ میں نہیں بیٹھا ہوا؟ جو سمندر میں سفر نہیں کرتے، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، جو صرف اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کیا ان کو موت نہیں آتی؟ وہ بھی مرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر ان لوگوں کی موت میں کیا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سجدے میں موت عطا فرماتے ہیں، جن کے سینوں پر زخم لگتے ہیں، کچھ کی پیٹ پر بھی زخم لگتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو تمغہ پیٹ پر نہیں سینے پر لگایا جاتا ہے، تمغے جو سجتے ہیں وہ سینے پر سجتے ہیں. لہذا وہ گولیاں ایک پیٹ پر ہو وہ تو بزدلانہ حملہ کہتا ہے، کہ اگر ظالم پیٹ پر چھرا گھوپے تو وہ تو اس کا بزدل کہلائے گا، کہ تُو نے بزدلوں کی طرح حملہ کیا، ہمت تھی سامنے آ کر حملہ کرتا، کیا تُو آسمان پر چڑھ کے حملہ کرتا ہے، ذرا زمین پر نکل کر مقابلہ کرنا تو تجھے پتا چلے گا کہ نسوار کھانے والوں کی قوت کیا ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب نسوار کھانا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک صرف بطور ہنسانے کے لیے آپ کو کہہ دیا اور اشارہ دینے کے لیے سمجھا دیا. اس نے فرمایا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، کہ حکمران کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، کہ ظالم حکمران یا مالداروں کی ہاں میں ہاں نہ ملائے. اتنا درد، اس لیے کہتے نا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے قلب کو وہ قوت ملتی ہے میرے پیارے دوستو، کہ انسان ظالم کو کہہ سکتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اگرچہ اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. حضرت سعید بن جبیر اللہ اکبر، حضرت کی جو گفتگو ہوئی حجاج بن یوسف سے، وہ گفتگو پڑھنے والی ہے میرے دوستو، سننے والی ہے. جب حضرت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، فرمایا سعید بن جبیر، تو حجاج بن یوسف نے کہا نہیں شقی بن قصیر، یعنی سعید مانے جو ہے خوشبخت ہے. فرمایا نہیں تو، اس حجاج بن یوسف ظالم نے کہا نہیں تو بدبخت ہے. اور پھر پوری گفتگو میرے بارے میں کیا نبی کریم صاحب، پوری ایک گفتگو ہے جو سبحان اللہ خود حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ کی اس ایمانی قوت کو بتاتی ہے کہ جبکہ موت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی گردن کٹی ہوئی نظر آئیے، ظالم جلاد آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ اکبر اس مرد شیر نے سارے عالم کے علماء کو، قیامت تک کے علماء کو اور دین کے کام کرنے والوں کو بتا دیا شہادت قبول کرنا لا، لیکن کسی ظالم کے سامنے جھکنا مت. لہذا ان کے علاوہ بھی ہمارے اور علماء ہیں، تابعین ہیں، کہ اللہ اکبر حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ ہے کہ بادشاہ آیا، سب کو کہا خالی کر دو، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، نہ کرونا کی وجہ سے خالی ہوگی نہ کسی چیز کی وجہ سے خالی ہوگی. ہاں رہی بات احتیاطی تدبیر، تو آپ احتیاطی تدبیر کے لیے صحت مند آدمی کو کیوں مسجد سے نکال رہے ہیں، صحت مند آدمی کو کیوں قرنطینے میں ڈال رہے ہیں؟ بیمار ہے ٹھیک ہے، جس کو کھانسی اور نزلہ ہے وہ اپنی احتیاط کرے، ایسے مجلسوں میں نہ جائے کہ چلو کسی کو اور کو تکلیف اور اذیت ہوگی. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے میں صحت مند ہوں، آپ صحت مند ہیں، نہ مجھے کوئی پریشانی نہ آپ کو کوئی پریشانی، مسجد میں نہ جاؤ، بازار میں نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ، دفعہ 144 لگا دیا، بیوی کے پاس بھی نہ جاؤ، کیونکہ گیدرنگ منع ہے نا، دفعہ 140 کے معنی گیدرنگ منع ہے، اجتماع منع ہے، تو اجتماعی اسی اجتماع کا جو مادہ ہے اسی سے جمع بھی ہے. تو میرے پیارے دوست، اس لیے میں نے کہا کہ اس قرنطینے کا، یہ جو قرنطینہ لگایا کہ جی 15 دن گھروں میں بیٹھو، گھر سے باہر نہ نکلو، تو یاد رکھنا جتنے مریں گے اس سے زیادہ پیدا ہوں گے. شروع میں یہ بات کہی تھی نا میں نے، کیوں؟ جہاں اگر موت دینے والا اللہ ہے تو زندگی دینے والا بھی وہی ہے. تو اس نے فرمایا ولا ترکنو، یہ دین والوں کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے کہ صرف دنیا کی مفاد کی خاطر سے، چند روپے پیسے کی خاطر سے، یا کہ جی مجھے اپنا مدرسہ بچانا ہے، مجھے اپنا ادارہ بچانا ہے، اس کی وجہ سے کسی ظالم کے آگے نہ جھکے. اللہ اکبر، یہ ہمارے دین نے سکھا دیا ہمیں. کیونکہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، مان لو کہ مدرسے کو گرا دیا، مسجد کو گرا دیا، تہس نہس کر دیا، تو ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ ہم ایک دین کے مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، اور جو یہ ظلم کرے گا اس سے پوچھا جائے گا. اور اگر ہم نے اس ظلم کا ساتھ دیا، اس نے فرمایا امام غزائی رحمہ اللہ، جو محدث عظیم ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ پورے عالم میں جو شخص ہے وہ عالم ہے جو اپنے دنیا کی مفاد کی خاطر سے دنیا والوں کے پاس جاتا ہے اور ظالموں سے مل جول رکھتا ہے. اسے سب نے منع کیا کہ اس آیت کے تحت میں بڑے بڑے علماء، مفسرین احسان نے، بڑے بڑے حضرات نے فرمایا، منع کیا کہ خبردار ظالموں کے ظلم کی حمایت بھی مت کرو. اور حمایت کے دو معنی، ایک تو معنی یہ کہ جناب کوئی ایسی بات کی کہ جس سے ان کی الفاظ سے حمایت ہوئی، اور دوسرے حمایت کے معنی کہ خاموشی اختیار کی، یہ بھی ایک حمایت اور نصرت ہے کہ خاموشی اختیار کی. فرمایا یہ کام مت کرو. اس لیے حضرت حسن بصری رحم اللہ کی بات کر کے مضمون کو مکمل کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک واقعہ اور سن لیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کا معمول تھا اپنی مسجد جاتے تھے، تو وہیں حاسدین بھی تھے. ان حاسدین نے کیا کیا کہ ایک فاحشہ عورت کو، جس کو رنڈی بولتے ہیں آج کل کے لغت میں، مہذب اس کا نام، ماڈل اور سپر ماڈل، سیلیبریٹی، فلم اسٹار، فیشن شو میں وغیرہ میں جو شرکت کرنے والی وہ خواتین ہیں. اب نیا نام ہو گیا نا، سیلیبریٹی نام رکھ دیا، سپر ماڈل، ماڈل، فلم اسٹار وغیرہ ذالکا ومثل ذالکا، لیکن ہے تو وہی جسم فروشی اور جسم کی نمائش کرنا. مرد کو اجازت نہیں ہے تو عورت کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ تو مرد کو بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال ایک فاحشہ عورت کو بلایا ناچ گانے کے لیے کہ، اور حضرت بالکل ان بزرگ کے رستے میں، جو مسجد کا رستہ تھا اس رستے میں پورا یہ شو سجا دیا، بڑی بڑی آواز میں گانا چلانا. اب وہ جب نماز کو تشریف لے گئے، جا رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا، جب تشریف لے گئے تو یہ ہو رہا، دل بڑا جلا اور دل میں ایک غصہ اور شدت آئی کہ یہ کیا اللہ کی نافرمانی ایسے کھلم کھلا. بہرحال ضبط کر کے مسجد تشریف لے گئے. اب جب نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، برداشت نہیں ہوا، اندر تشریف لے گئے، اس ٹینٹ میں جوتی اتار کر اسی عورت کی کھوپڑی پر جوتے برسانا شروع کر دیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو تشریف لے گئے، اب پورے سوشل میڈیا پہ شور مچ گیا کہ یہ دیکھو، یہ ملاؤں کو دیکھو کیسے ہوتے ہیں، اور جناب فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور پورے میڈیا پہ جناب شور مچ گیا کہ صاحب دیکھو یہ کیا دہشت گردی اور یہ اور وہ ہے.
اور وہ جو حاسدین تھے انہوں نے اس عورت کو کہا کہ اب اچھا موقع ہے، جو ہم چاہتے تھے وہی ہوا، اب آؤ مقدمہ کرتے ہیں، تم مقدمہ کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے سے بڑا وکیل کریں گے اور پیسہ خرچ کریں گے. اب اس فائشہ عورت کا جواب سنیے. میرے شیخ اور مرشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس فائشہ عورت نے جو نیک نہیں بدکار عورت تھی، اس نے کہا کہ میں ہرگز اس شخص پر مقدمہ نہیں کروں گی. پوچھا کہ کیا وجہ ہے بھائی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے قلب کی قوت کو دیکھو، اس کی ایمانی قوت کو دیکھو کہ بھرے مجمع میں میرے سر پر کھوپڑی میری کھوپڑی پر اس نے جوتے برسائے. اس سے اس شخص کی ایمانی قوت کا اور قلبی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اور پتا یہ چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو ہم مخلوق اس سے ٹکر لے نہیں سکتے. اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو اگرچہ ہم پر کوئی ظلم ہوگا، لیکن اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اس نے ظالم کیا ہم یہاں نہ ملائے اور نہ اس کی مفاد اور خاموشی اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالی کی طاقت کو اپنے ساتھ لگا کے سینے سے رکھے. آخری بات جو میں نے عرض کیا، کیا عرض کیا تھا کہ آخری بات سناؤں گا. حضرت حسن، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جو خود فرماتے کہ قد رأیتُ 120 صحابیًا، میں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ، کیا ڈگری اور کیا اعزاز ہے کہ 120 صحابہ کو زیارت کی ہے میں نے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پورے دین کو لا عین میں، یعنی دو لا میں جمع فرما دیا. اس آیت میں دو لا کا ذکر ہے نا، ایک لا فرمایا کہ لا تطغو، کہ جو اللہ تعالی نے جو دین مقرر فرمایا ہے اور جو دین کی حدود کو بیان فرمایا ہے، اس میں طغیانی مت کرو، یعنی سرکشی اس سے آگے مت بڑھو، دین کے احکام میں آگے مت بڑھو، جو حدود ہے اس کی حدود سے آگے تجاوز مت کرو. اور دوسرا فرمایا لا ترکنو، یعنی لا ترکنو کہ ظالموں کی طرف جھکاؤ مت اختیار کرو. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ کہ اللہ تعالی کے احکام جیسے ہیں، من نوعان اس پر عمل کرو، اور لا ترکنو سے بتا دیا کہ اس من نوعان پر عمل کرنے میں اگر باہر کی دنیا سے تم پر کوئی دباؤ آتا ہے، اس دباؤ کو مت اختیار کرو، تو تمہارا دین کامل ہو جائے گا اور تم استقامت کی دولت تم حاصل کرو گے. اور اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ، کہ فرشتے اس دنیا میں بھی، حکیم الامت نے فرمایا، مفسرین فرماتے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالی جو دین پر جمع رہتے ہیں استقامت کی دولت کے ساتھ، اللہ تعالی ان کے دل کو ایک خاص قلبی قوت عطا فرماتا ہے، ان کے دل کو خاص قوت پہنچاتا ہے کہ جس سے وہ جمے رہتے ہیں. اور فرمایا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ان پر نازل کرواتا ہے، اس کے دل کو ایمان کی قوت عطا فرما کر، شیاطین سے حفاظت فرما کر ایمان پر موت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ فرشتے اس کے کان میں کہتے ہیں لا تخافو، قیامت کی ہولناکی کا اور موت کی ہولناکی کا تم کوئی خوف مت کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے، جس اللہ تعالیٰ کے دین کو تم نے ساری زندگی اپنے سینے سے چپکا کر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے سارے عالم کی پروانہ کی، وہ مالک تمہارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت. اور ولا تحزنو، اس فانی دنیا کے چھوٹنے کا غم مت کرو، اس سے بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے. وہ اب شروع بالجنہ، اور اس جنت کی بشارت لے لو کہ جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ٹھکانہ وہاں پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرما دے. اور عرض کیا کہ استقامت کی دولت کے لیے ضروری ہے جو اہل مستقیم لوگ ہیں، جن کی قلب کو قوت، ایمانی قوت اور قلبی قوت جن کے قلب کو حاصل ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھے تو یہ چیز ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اندر منتقل ہو جائے گی اور دین کا یہ جو اساسہ اور یہ جو دین کی بنیاد اور دین کا جو اساس ہے میرے دوستو اور اساسہ بھی ہے یعنی ایسڈ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں اصلی نصیب فرمائے اور اسی پر اللہ اپنی رحمت ہم کو موت نصیب فرمائے دعا کیجئے اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیتی والحدی انک علی کل شیء قدیر اللہ آپ کی قدرت کاملہ سے درخواست ہے کہ اپنی رحمت سے ہمارے قلوب کو قوت عطا فرما یا اللہ ہمارے علم کو کامل فرما ہماری جہالت کو علم سے مبدل فرما اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما عمل اور فعل کی قوت باطنی عطا فرما اخلاص کی دولت عطا فرما اور اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ اعمال مثبتا جن اعمال سے آپ خوش ہو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لذیذ اور آسان اور مزیدار بنا دیجئے اور اعمال منفیہ یعنی گناہ کہ جن گناہوں سے بچنا یا اللہ تعالیٰ آپ نے حکم فرمایا ان گناہوں سے بچنا ہے اور تقویٰ کی دولت سے اعمال قلوب کو منور فرما دیجئے یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں 100% شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالی ہماری ایمانی کمزوریوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری اعمالی کمزوری کو معاف فرما ہماری جسمانی کمزوری کو معاف فرما یا اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کی ادائیگی میں اور آپ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے اور یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما کر اپنی محبت کے راستے پر گامزن فرما کر 100% ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے اللہ اپنی رحمت سے آپ جو ایمانی قوت اور قلبی قوت اپنے دوستوں کو اور اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ نعمت ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے اور اللہ آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں کو آسان فرما ہماری ضروریات کو پورا فرما ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما ہم آپ سے جسمانی صحت کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما اسی طریقے سے صحت روحانی بھی عطا فرما باطنی صحت بھی یعنی گناہوں کے اور یا اللہ تعالی اخلاق رزیلا اور برے اخلاق سے ہمارے قلب و جان کو ہماری جانوں کو محفوظ فرما اور اللہ یہ جو کورونا وائرس کے نام سے یا اللہ تعالی جو ایک فتنہ پورے عالم میں ہم مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے آپ کی رحمت کے درخواست ہے کہ اللہ اس فتنے کو ختم فرما ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتہ داروں کو اور اپنی رحمت سے ہمارے دوست احباب فی العالم کی بھی مدد فرما اور اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرما اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں امت مسلمہ سے اپنی رحمت سے اس فتنے کو ختم فرما اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی جملہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما اہل مصیبت کو اہل عافیت فرما اور یا اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو جلد اچھے رشتے عطا فرما اور جو لڑکے شادی کے قابل ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک بیوی عطا فرما یا اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر شفیق اور مہربان فرما بیویوں کو اپنے شوہروں کا مطیع اور فرما بردار بنا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا اپنے اساتذہ کا باادب بنا مشائخ اور اپنے بڑوں کا باادب بنا اور اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما اور ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے اس ملک پاکستان کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول
رسول اللہ کی حفاظت فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ممالک کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کے عالم میں حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جہاد کے مراکز کی حفاظت فرما، اور ان جملہ دین کے شعبوں پر میں عمل کرنے والے اور کام کرنے والے یا اللہ جو دین کے خدام ہیں، جو جان سے، مال سے اور آبرو سے جملہ دین کے شعبوں میں خدمت انجام دے رہے، اپنی رحمت سے اللہ اپنے کرم سے ان کی بھی حفاظت فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے یہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود اور نصارہ اور قادیانی اور رازیوں کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا اللہ تعالیٰ عالم میں جہاں مسلمان مظلومین ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں، برما میں، چین میں اور فلسطین میں اور عراق اور شام میں، اور یا اللہ تعالیٰ صومالیہ میں، سوڈان میں اور فلپین میں، اللہ اپنی رحمت سے جملہ آج پورے عالم میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما، اور ہمیں جان سے، مال سے اور آبرو سے مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے تان و تشنی سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اور جملہ وبائی امراض سے بھی اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اس بل بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو فکر آخرت کا ذریعہ بنا، اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا کر اللہ تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اور خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان شریف ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں کی برکات اور اس کے انوارات سے ہمارے قلوب کو منور فرمانا مقدر فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم ان لك اللهم لا الہ الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام يا حي يا قيوم يا قديم الاحسان يا ذا الجود والكرم يا قديم الاحسان يا ذا الجود والكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.